أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أشرف الأولين والآخرين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال رسول الله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. إرشاد هو کہ اسلام غربت اور تنہائی کے ساتھ اسلام کا آغاز ہو گیا ہے، اور عنقریب دوبارہ اسلام تنہائی کی طرف پلٹ کر آئے گا. اس کا وجہ بھی یہی آیے مبارکہ ہے، وجہ بتا رہا ہے آیے مبارکہ: ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیر، جب تک یہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی. اب مسلمانوں کی حالت کیوں بدل گئی؟ طاقتور تھے، اسلام کی حاکمیت تھی، اچھے اعلیٰ صفات کے مالک تھے، پیغمبر جیسے رہبر و رہنما ان کا حکمران تھا. بعد میں یہ حالت کیوں بدل گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بدل گئے، مسلمان خود بدل گئے. پیغمبر نے جو تعلیمات دی تھی ان کی خلاف ورزی کی. اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ عوامل جس کی وجہ سے مسلمان کربلا تک 50 سال کے اندر اتنے پست ہو گئے، اس کے کیا وجوہات تھے. ان میں سے بعض کی طرف، اہم عوامل کی طرف اشارہ کیا، اور سب سے اہم عامل جس کی وجہ سے مسلمان انحراف کی طرف گئے وہ ان کے حکمران تھا. حکمران غیر اسلامی معیارات کے حاکم حکمران آئے، اور مسلمان امامت سے غافل ہو گئے، تو خود بخود نعمتوں سے محروم ہو گئے. غدیر میں فرمایا تھا: نعمتیں پوری ہوں گی امامت کے ساتھ، جب امامت کے ساتھ نہیں چلے تو نعمتوں سے بھی محروم ہو گئے. تو یہ عرض کیا. مولا سید الشہداء نے ان انحرافات سے امت کو نجات دینے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے، دین کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا تھا، چنانچہ آپ کے فرمائشات بھی ہے، امت بھی مسلمان غیر مسلم سے کوئی مختلف نہیں تھا، ظاہری رسومات چھوڑ کر اگر دیکھے تو غیر مسلم سے مختلف نہیں تھے. ابھی ہمارے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کے ممالک امریکہ چائنا میں جائیں گے تو ہم سے بہتر مسلمان نظر آتے ہیں, یعنی ان کے کردار ہم سے بہتر ہے. یہی حالت اس وقت سے شروع ہوا. اگرچہ یہ باتیں ابھی کرنے والوں کی ایک بھول ہے, ممکن ہے قانون کی حکمرانی ان ممالک میں بہتر ہو اسی لیے یہ برائیاں بھی کم ہو, قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں غالباً. یہاں پر کوئی قانون نہیں, جنگل ہی جنگل ہے اوپر سے نیچے تک, اور سب سے زیادہ اوپر والے قانون بنانے والے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے نہ قانون کی حیثیت ہے, ظلم و ستم معیوب نہیں ہے. تو ظاہر مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تھی. مولا امام کیا فرماتے ہیں, نہیں دیکھتے ہو تم حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے باز نہیں آ رہا ہے, یعنی کچھ باطل غلط کر کے شرم آنی چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, چند غلط کام کرے, چند جرم جنایت کرے اور پھر شرمندہ ہو کر بس کرنا چاہیے, لیکن باطل سے باز نہیں آ رہے. یہ حکمران کے بارے میں نہیں فرما رہے, ساری امت کے بارے میں فرماتے ہیں. تو یہ حالات, تو امام نے اصلاح کے لیے امر معروف کے فریضے پر عمل کرنے کے لیے فرمایا, اور مسلمانوں کے افساد کا اصلاح کے مقابل میں افساد ہے. مسلمانوں کے افساد کی سب سے اہم وجہ بھی ترک امر معروف اور ترک نہی از منکر ہے. روز اول اگر امر معروف اور نہی از منکر پر عمل کرتے تو پیغمبر کے بعد جو شبہ پیغمبر ہو وہ پیغمبر کی جگہ پر آتے. تو اہم وجہ یہی تھا. چنانچہ کل یہ حدیث آپ کے خدمت میں عرض ہوئی, فرمائی امر معروف کرو اور نہی از منکر کرو, وگرنہ تمہارے شرار برے لوگ تمہارے گردنوں پر مسلط ہو جائیں گے, یعنی حکومت برے لوگوں تک پہنچے گی اور تمہاری آواز پھر کوئی نہیں سنے گا, نہ خدا سنے گا نہ خلق خدا تمہاری آواز سنے. تمہارے آواز کی کہیں بھی رسائی نہیں ہے. تو امر معروف ترک کرنے کی وجہ سے اس مرحلہ تک پہنچے. امام نے بھی اصلاح معاشرے کو امر بمعروف سے شروع کیا. امر معروف پورے دین پر حاوی ہے. اگر انسانوں کو توحید کی طرف بلائے, نبوت کی طرف بلائے, امامت کی طرف بلائے, نماز کی طرف بلائے, عدالت کی طرف بلائے, انصاف کی طرف بلائے, خوبیوں کی طرف بلائے, سب کے سب امر معروف کے مستحق ہے. اگر ظلم سے, ستم سے, اخلاقی برائیوں سے منع کرے, سب کے سب نہی از منکر کے مستحق ہے. تو امام نے امر معروف اور نہی از منکر سے شروع کیا. آپ فرماتے ہوئے خطبہ منا کے اواخر میں, اور یہ اواخر میں جو آپ کی فرمائشات ہے مولا امیر المؤمنین کے کلام میں بھی ہے. یہاں پر خطبہ منا کے آخر میں امام نے لایا, اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان ولا التماسا لفضول الحطام. خدایا ہم نے اب تک جو کوششیں کی ہے, جو مقابلہ کیا ہے, جو آواز بلند کی ہے, جو تحریک چلائی ہے, جو کچھ اب تک ہم نے کیا ہے, اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان, بادشاہت کے لیے نہیں کی ہے. یہ سارے کام بادشاہت کے لیے, سلطنت کے لیے نہیں کی ہے. ولا التماسا لفضول الحطام, مال و دولت کمانے کے لیے بھی نہیں کیا ہے, مال و دولت کمانے کے لیے بھی نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں لنوری المعالم من دینک, ہمارا ہدف دین کی نشانیوں کو آشکار کرنا ہے. وتقام المعطلۃ من حدودک, قوانین الہی جو معطل ہوا ہے, متروک ہو چکا ہے, ان کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ. خدایا تیرے شہروں میں بلاد یعنی آبادیوں میں، تیری آبادیوں میں، چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو چاہے صحرا ہو جہاں بھی لوگ رہتے ہو، تیری آبادیوں میں اصلاح پیدا کرنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، ہر حوالے سے آبادیوں میں اصلاح پیدا کرنا ہمارا ہدف. ونظہر الاصلاح فی بلادک. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ویعمل بفرائضک وسننک. خدایا اس لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے تاکہ تیرے فرائض پر عمل ہو، احکام الہی پر عمل ہو، اور سنن الہی پر عمل ہو، واجبات پر بھی عمل ہو، مستحبات پر بھی عمل ہو. خود مولانا کربلا میں آپ جانتے ہو ظہر عاشورا، نماز با جماعت، نماز واجب ہے، با جماعت مستحب ہے، آپ نے مستحب کو بھی ترک نہیں کیا اور تیروں کے بارش میں نماز سے مستحب ادا کی. یہ عجیب ہے، امام کے ماننے والے نماز اور عزاداری کو لڑاتے ہیں، امام عاشور کے دن کیا تیروں کے بارش میں نماز جماعت ادا کی. تو یعمل بفرائضک وسننک فیعمل المظلومون من عبادک، تاکہ خدایا تیرے جو مظلوم بندے ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، جس قسم کے ظلم ہو، جسمانی، روحانی، مالی، علمی، حیثیت، عزت، آبرو، جس قسم کے بھی ظلم ہو، تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان مل جائے. یعنی ہمارا یہ کام اس لیے ہے تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان مل جائے. تو یہاں سے امر و معروف سے شروع کیا، کیونکہ امر و معروف کے ذریعے معاشرے کا اصلاح ممکن ہے. خطبہ منا میں پوری تاکید اور زور امر معروف اور نہی از منکر پر، اسی کے ذریعے اصلاح معاشرہ ممکن ہے. اب امر معروف نہی از منکر میں ایک گفتگو ہے بہت، سیرت امام کے بارے میں گفتگو کرنے والوں کے درمیان، خصوصاً قیام کربلا کے بارے میں گفتگو کرنے والے محققین کے درمیان، کیا امام حکومت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے؟ اور یہ برابر نہیں آتا اس بات کے ساتھ کہ امام کو یقین تھا شہید ہونے والے ہیں. حکومت حاصل کرنا تو صحیح ہے، مولا امیر المومنین نے دسیوں ہزار شہید دیا اس راہ میں حکومت برحق کو بچانے کے لیے، لیکن امام حسین کو علم تھا کہ شہید ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت مسلم کو روانہ کیا بیعت لینے کے لیے. تو دلائل مختلف ہے، اس پر گفتگو کرنا مد نظر نہیں ہے. تو آیا امام حکومت کے حصول کے لیے نکلے تھے؟ واضح ہے کہ اس وقت حکومت حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، اس وقت حکومت کا حصول ممکن نہیں تھا، چونکہ اہل کوفہ نے خیانت کی، بے وفائی کی، بیعت شکنی کی. واضح ہے کہ امام بشری طاقت کے ذریعے اسلام کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں، بشری طاقت کے ذریعے حکومت اسلامی قائم کرتے ہیں، یہ واضح ہے. سارے انبیاء، سارے ائمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بشری طاقت کے ذریعے الہی اہداف کو عملی کرے. خود خدا بھی کیسے عملی کرتا ہے؟ تمام ادیان کو خدا اسی بشری طریقے سے معاشرے میں نافذ کرتا ہے. سارے انبیاء کو یہ کہا ہے کہ بشری طاقت کے مطابق دین کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے. بلکہ خدا آپ کو رزق دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ ڈائریکٹ کمرے میں ڈال دیتا ہے، یا وہی بشری جو طریقۂ کار ہے اسی کے مطابق رزق دیتا ہے. خدا شفا دیتا ہے تو کیا ڈائریکٹ شفا دیتا ہے یا بشری طریقۂ کار ہے اس کے؟ بعض وقت کہتے ہیں نا امام کے پاس قدرت ہوتی، ایک بدبخت ناصبی جو اموی سوچ والے ہیں سوال کرتا تھا کہ امام اپنے علی اکبر کو پانی نہ پلا سکے تو کہاں پر امام کے پاس طاقت ہے؟ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء شہید ہو گئے، خدا کے پاس طاقت نہیں تھی. خدا نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر لازم ہے کہ مؤمنین کے مدد کرے. تو خدا نے مؤمنین کی مدد کیسے کی ہے؟ اسی عام طریقے سے کیا ہے، ایک غیبی طریقے سے آپ دیکھ رہے مدد نہیں کی ہے. نظام الہی یہ ہے، اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها. امام فرماتے ہیں خدا نے انکار کیا ہے مگر ان کے سارے امور کو، ہر شے کو اس کے سبب کے ذریعے، ہر شے کے خدا نے کوئی سبب قرار دیا ہے، اس کے سبب کے ذریعے حاصل ہوگا. دنیا میں بچے آتے، والدین، آپ کھانا کھاتے ہیں، زمین کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، سارے دیکھیں ہر شے کے سبب ہے. کھانا پکاتے ہیں، آگ نہ ہو تو کیسے پکاتے ہیں؟ تو یہ الہی نظام جو اس عالم میں ہے وہ وہی کیا ہے، 99% عام حالات کے دعا کریں گے، دعا قبول بھی ہو جائے تو اسی ڈاکٹر کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے، دوائی، صحیح دوائی دے پاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس قسم کو. وہی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے امر معروف کے ذریعے، نہی از منکر کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افساد کو، انحراف کو، انحطاط کو اصلاح کرنے کا پروگرام بنایا. فرمایا امر معروف کے ذریعے کر سکتے ہیں، نہی از منکر کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو اس حدیث میں بھی یہی فرمایا، اصلاح کے لیے آپ نے امر معروف سے شروع کیا. تو امر معروف کے اندر کیا آتا ہے؟ امر معروف کا حکم کرنا، منکر کو منع کرنا، منکر کو روکنا، معروف کا حکم کرنا. منکر کیا ہے؟ بری چیزیں. منکر نکرے سے ہے عربی زبان میں، نکرے ناشناختہ چیز. تو بری چیزوں کو منکر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ انسان کی فطرت کے لیے ناشناختہ ہے. منکرات، برائیاں انسان کی الہی فطرت کے لیے نامانوس ہے، ناشناختہ ہے. معروف یعنی شناختہ شدہ. آپ اردو گرامر میں پڑھے کیا ہے، معرفہ کہتے ہیں نا، معرفہ، شناختہ شدہ، جس چیز کو جانتے ہیں اس کو معرفہ کہتے ہیں. اور معروف کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کی فطرت کے لیے آشنا ہے، فطرت اس سے بیگانہ نہیں ہے. اسی لیے ہر نیک عمل کو معروف، ہر برے عمل کو منکر. تو امر کرنا ہے معروف انجام دینے کے لیے، نہیں کرنا ہے منکرات سے. اب اس میں کیا، تو حکومت بھی اس میں آتی ہے. یزید کی حکومت بدترین منکرات میں سے اس وقت عالم اسلام میں، اگر کوئی منکر ہے تو سب سے بدتر یزید کی حکومت تھی. عرض کے مولا امام حسین نے، امیر شام نے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ فتنہ کرنے کی کوشش میں ہیں، یعنی قیام کرنا چاہتے ہیں میرے خلاف. آپ نے فرمایا یہ خبر تمہیں غلط ملی ہے، لیکن میں خدا کے درگاہ میں استغفار کر رہا ہوں کہ کیوں تمہارے خلاف میں قیام نہیں کر رہا ہوں. تمہارے خلاف قیام نہ کرنے کے حوالے سے میں خدا کی درگاہ میں استغفار کر رہا ہوں. اور میری نظر میں، امام فرماتے ہیں، اس وقت تمہاری حکومت سے زیادہ منکر کوئی شے نہیں ہے. بدترین شے اس دنیا میں ابھی تمہاری حکومت. تو میری ذمہ داری تمہاری حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں آپ مقابلہ، بعض وقت رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہاں پر امام کے قیام کے راہ میں رکاوٹیں تھی، ان میں سے ایک جو خود امام نے فرمایا اہل کوفہ کے جواب میں کہ بھئی اس کے ساتھ معاہدہ ہے ہمارا کہ اس کے خلاف قیام نہیں کرنا ہے. اگر اس نے پھر معاہدے کے خلاف ورزی کی تو ظاہر قیام کا جواز مل جائے گا، ورنہ مشینری اس کے پاس ہے، عالم اسلام میں پھیلائے گا. دیکھو حسین نے معاہدہ کرنے کے باوجود معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے، قرآن کی خلاف ورزی کی ہے. عرب ثقافت میں معاہدہ کا بڑا احترام ہوتا تھا, تو عرب ایمان بھی کمزور ہو لیکن اپنی ثقافتی اقدار کے بڑے محافظ ہوتے تھے, بڑے اس کے خیال رکھتے تھے. تو مشینری بھی تو امیر شام کے پاس تھی, پروپیگنڈا کی مشینری, سارے علماء, سارے بزرگان, سارے سرداران, سارے سکول, سارے ائمہ جمعہ و جماعت وغیرہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بدترین منکر یزید کی حکومت تھی. اگر نہی از منکر کے لیے نکلے ان میں سے ایک, سب سے پہلا یزید کی حکومت. لیکن کیونکہ وہاں پر اہل کوفہ ساتھ نہیں دے رہے تھے, مولانا نے فرمایا آپ کے خدمت شاید میں نے عرض کیا, لولا قیام الحج بوجود ناصر, مددگار آ گئے مجھ پر حجت پوری ہو گئی. جب مددگار آ گئے مجھ پر حجت شرعی پوری ہو گئی, اسی لیے میں نے خلافت قبول کی. یہاں پر بھی امام کے لیے جب مددگار آ گئے, اہل کوفہ کے خطوط آ گئے, امام نے اقدام کیا, ظاہری حجت پوری ہو گئی. امام کے پاس علم تھا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے, بے شمار روایات ہیں, خبریں ہیں پیغمبر سے لے کر کربلا تک. علم امامت اپنی جگہ پر, سیاسی تدبر اور ہوشیاری اپنی جگہ پر, اور اس کے علاوہ پیغمبر نے, جناب سیدہ نے, مولا علی نے, امام حسن سب نے بتایا تھا, اسی لیے شہادت پر یقین تھا. لیکن دوسری طرف سے اہل کوفہ کہہ سکتے تھے, مولا ہم نے اتنے خطوط لکھا ہے, ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھے, آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. تو حجت قائم ہو گئی تھی, اس لیے امام نے حضرت مسلم کو روانہ فرمایا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے. خطوط کی وجہ سے امام پر حجت پوری ہو گئی تھی, حضرت مسلم کو روانہ کیا, بے وفائی کے بعد ان پر امام کی حجت پوری ہو گئی. تو امام امر معروف اور نہی عن منکر کے لیے نکلے ہیں. حکمران ہو یا امت ہو یا خواص ہو, سب کو امر معروف کرنے کے لیے, نہی از منکر کرنے کے لیے. امر معروف نہی از منکر میں آپ جانتے ہیں چار شرطیں ہیں, ان میں سے دو شرط آسان ہیں. آپ پر امر معروف واجب ہونے کے لیے ایک شرط کیا ہے, یہ کہ آپ کو پتہ ہو یہ نیک کام ہے یہ ناجائز کام ہے. کچھ لوگ جانے بغیر, پتہ چلے بغیر جا کے امر معروف کرتے, نہی از منکر کرتے ہیں اپنے ذہنی خیالات کے مطابق. نہیں, صحیح آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت میں یہ پسندیدہ عمل ہے, یہ ناپسند عمل ہے, پھر امر معروف کرنا, نہی از منکر کرنا. دوسرا یہ کہ آدمی نے غلط کام کیا ہے, ابھی پشیمان ہو چکا ہے, جا کر اس کو شرمندہ نہیں کرنا ہے. جب پشیمان ہو چکا ہے آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. مقصد منکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, جب وہ خود باز آ گیا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو شرط حاصل ہے, باقی دو شرط اہم ہے. ایک شرط کیا ہے, اگر آپ کو خطرہ ہو تو واجب نہیں ہے. خطرہ نہ ہو آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, مومنین کے لیے, جانی مالی حیثیتی خطرہ نہ ہو تو واجب, یہ ایک طرف ہے. اور خلفاء اس سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے, حکمران ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھو آپ پر واجب نہیں, وہ مطمئن ہے ہم دین کے خلاف جتنی سازش کرے کر سکتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے پاس امر معروف جب خطرہ ہو جان کے لیے, مال کے لیے, اولاد کے لیے, عزیزوں کے لیے, پھر واجب نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, عرض کہ یہاں پر بزرگان حضرت امام خمینی ہے, شہید مطہری ہے, دوسرے محققین ہے, فرماتے کہ نہیں, عام امر معروف اور نہی از منکر کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے خطرہ ہو پھر واجب نہیں ہے. کسی کو شراب سے روکنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کو شراب سے منع کریں گے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, جس طرح کے بھی نقصان ہو, پھر آپ پر واجب نہیں ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کو نماز کے لیے کہیں گے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, یہ شرط یہ ہے کہ خطرہ ہو آپ کے لیے واقعاً اس کی طرف سے, تو پھر واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ گناہ دین کے بقا سے اس کا تعلق ہے, دین کے اہم ترین مسائل سے اس کا تعلق ہے, وہاں پر جان خطرے میں بھی پڑ جائے, امر معروف کرنا ہے, نہی از منکر کرنا ہے, دونوں میں فرق ہے. مسئلہ کتنی اہم ہے، مسئلہ کتنی اہم ہے. آپ ملک کی خدمت کرتے ہیں لیکن ممکن ہے جنگ کے دوران جان دینے کی بھی ضرورت پیش آ جائے. تو مسائل کی اہمیت کے مطابق اگر دین کے وجود خطرے میں ہے، دین کے اعلیٰ اہداف و مقاصد خطرے میں ہیں، پھر خطرہ بھی ہو آپ پر واجب ہے امر معروف کرنا، نہی عن منکر کرنا. خود کربلا کا واقعہ، امام کا قیام اسی کی بہترین دلیل ہے. کربلا میں امام نے کیا فرمایا؟ میں امر معروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن منکر کے لیے جا رہا ہوں. بارہا امام نے فرمایا، اور لشکر حر سے ملاقات کے بعد ان کے سامنے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے دیکھا ایک سلطان کو جو جائر ہے، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، ظالم سلطان ہے، خدا کے حلال کو حرام قرار دیتا ہے، خدا کے حرام کو حلال قرار دیتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، عہد بندگی کو توڑ دیتا ہے، اور خلاصہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا حاکم، شریعت کے خلاف سازش کرنے والا حاکم ہو، اس کے باوجود اگر آپ اس کے خلاف اقدام نہ کریں گے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، ایسا آدمی جو ایسا حکمران کے زمانے میں رہ رہا ہے اور اس حکمران کے خلاف اقدام نہیں کرتا ہے. کیسا اقدام؟ بقول ولا فعل. قولی اقدام بھی کرنا چاہیے، فعلی اقدام بھی کرنا چاہیے، عمل کے ذریعے بھی اس کے خلاف اقدام کرے. کچھ علماء مسلمانوں کے کہتے زبانی جا کر نصیحت کرو لیکن عملی اقدام نہیں کرنا ہے، یہ بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے. حکمران کو پتہ ہے یہ لوگ زبان کے حد تک آ کے بات کریں گے لیکن عملاً ہمارے آدمی ہیں. امام فرماتے بقول ولا فعل، قول اور فعل دونوں کے ذریعے اس کے خلاف اقدام نہ کرے تو اس وقت خدا اس کو، اس خاموش آدمی کو، اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. دیکھیے یزید کے اعمال کو دیکھنے کے باوجود خاموش رہنے والا قیامت کے دن یزید کے ساتھ محشور ہوگا. قرآن میں ایک گفتگو ہوتی ہے ظالم اور مظلوم کے درمیان. مظلوم کہتا ہے خدایا ظالم کو دگنی عذاب دو. ظالم کہتا ہے خدایا میری تقصیر نہیں تھی. تو خدا کہتے دونوں کو دگنی عذاب. مظلوم خود مظلوم بن کر گناہ کیا ہے اور ظالم کے ظلم سہ کر ظالم کو مزید ظالم بننے کی صلاحیت دی ہے، اور ظالم خود نے بھی گناہ کیا ہے، مظلوم کو بھی گناہ کرنے پر مجبور کیا ہے. دونوں کی دو دو غلطیاں ہیں، اسی لیے دونوں کے عذاب دگنی ہیں. تو یزید کے اس اقدامات کو دیکھ کر خاموش رہنے والا اسی یزید کے ساتھ محشور ہو جائے گا. تو امر معروف اور نہی عن منکر کی جو شرط ہے کہ آپ کے لیے خطرہ نہ ہو، وہ وہاں پر ہے جہاں پر عام حالات میں جو ہم امر معروف کرتے ہیں، نہی عن منکر کرتے ہیں، واجب ہے، بہت سخت واجب ہے، لیکن ہم تھوڑا سا کسی کے سامنے بات کرنے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں، نہیں کہتے، اتنے بھی دین کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر خطرہ ہو تو پھر واجب نہیں، جائز ہے، ہاں جائز ہے، واجب نہیں ہے. یہ آپ کی خدمت میں امر معروف نہی عن منکر کی تیسری حتی آپ کی خدمت میں عرض کروں طاقتور ہونے کے حوالے سے. علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہو امر معروف کر سکتے، مشہور ہے مسلمانوں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی امر بڑے پیمانے پر امر معروف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر طاقتور بننے کی کوشش کرنا چاہیے امر معروف کے لیے. امر معروف کرنے کے لیے طاقتور بننے کی کوشش کرنی چاہیے. حتی بعض علماء ظالم حکمرانوں کی طرف سے انہوں نے حکومت قبول کی، قضاوت قبول کی، ظالم حکمرانوں کی طرف سے ایک شہر کی حکومت قبول کی یا قضاوت قبول کی. ان کی دلیل یہ تھی حکمران ظالم صحیح، لیکن میں اس کی طرف سے جب شہر کا تعمل اختیار والی بن گیا ہوں تو میں معاشرے میں نہ امر معروف کر سکوں گا، نہ ہی عن منکر کر سکوں گا. امر معروف نہی از منکر کی ایک اور شرط ہے, وہ بھی حساس شرط ہے, وہ یہ کہ کہتے اگر آپ کو امید ہے آپ کے امر معروف اور نہی از منکر سے اثر کرے گا, امر معروف کرنے سے وہ انجام دے گا اس فعل کو, نہی از منکر کرنے سے وہ اس عمل کو ترک کرے گا, اثر ہوگا تو پھر واجب ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں یہ پتھر کی طرح کے انسان ہیں, میں جتنا امر معروف کروں جتنا نہی از منکر کروں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا, تو پھر واجب نہیں ہے, کیونکہ ہدف یہ ہے کہ وہ منکر انجام دے رہا ہے, برا کام میں مرتکب ہے, اس کو روکنا ہے. جب میرے کہنے کے باوجود وہ باز نہیں آتا ہے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی مسلمانوں کی ایک تعداد قدیم زمانے میں خوارج کہتے تھے خطرہ بھی ہو امر معروف و نہی از منکر انجام دینا چاہیے, اور اثر کی کوئی امید بھی نہ ہو, کوئی بھی امید نہ ہو امر معروف و نہی از منکر انجام دینا چاہیے. کہتے ہیں شاید خوارج کی نابودی کی ایک وجہ یہی ہے کہ امر معروف و نہی از منکر کو عقل سے جدا کیا انہوں نے. ایک نماز ہوتی ہے, نماز میں کیا ہے آغا, ہم نماز پڑھیں گے, اگرچہ نماز کے مقصد ہے وہ قرآن خود نے اشارہ کیا ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر اقم الصلاۃ لذکری وغیرہ, لیکن اگر کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہوا, جیسے بہت سے لوگوں کی نمازیں ہیں نہ خدا یاد آتا ہے نہ فحشا اور منکرات سے اجتناب کا باعث, لیکن تب بھی نماز پڑھنا, مقصد حاصل ہو نہ ہو نماز کسی صورت میں ترک نہیں کرنا, نماز کے بارے میں یہی حکم ہے. اثر ہے یا نہیں ہے اس کو مت دیکھو, تمہاری ذمہ داری نماز پڑھنا ہے, جتنا بہتر ہو سکے اتنا بہتر, شک نہیں ہے, لیکن نماز کسی بھی صورت میں ترک نہیں کرنا ہے. یہ امر معروف نہی از منکر میں یہ ہے کہ بھائی اثر کرتا ہے تو انجام دو, اثر نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کے امر معروف اور نہی از منکر اگر سننے والے پر اثر ہوتا ہے تو انجام دینا آپ پر واجب, اگر کوئی اثر نہیں ہے واجب نہیں ہے. تو یہاں پر اپنی عقل سے مدد حاصل کرو, اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہاں پر عرض کے خوارج اس کو نہیں دیکھتے, اثر ہے یا نہیں چھوڑ دو, امر معروف کرنا ہے نہی از منکر کرنا ہے, اگر کہ 100% یقین ہو کہ ذرہ برابر اثر نہیں ہے. آج کل کے تکفیری جو فرقے وجود میں آئے ہیں آج کل, یہ بھی بہت سے نظریات میں خوارج کے ساتھ شبیہ ہے, خوارج کے ساتھ شبیہ ہے. البتہ خوارج دشمن ہے بنو امیہ اور دشمن ہے آل محمد دونوں تھے, یعنی علی کی بھی دشمن بہتر کہوں اور امیر شام کی بھی دشمن, یہ لوگ صرف علی کی دشمن ہے, امیر شام والوں کے ساتھ ان کے پاس گوشے نہ رو میں. یہ لوگ بھی اسی کے قائل ہے کہ نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے, اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا, نہ دیکھو امر معروف کرنا ہے نہ ہی از منکر کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس بے شمار ادلہ ہے, احادیث ہے کہ امر معروف اور نہ ہی از منکر اس وقت واجب ہے جب احتمال تأثیر ہو, اگر تأثیر کے احتمال نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. جواز اپنی جگہ پر, جواز یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے امر معروف کرنا نہی از منکر کرنا, اگر آپ کے بالکل اثر نہ ہو لیکن آپ کے اس عمل کو انجام دینے سے کسی کی مومن کے لیے کسی انسان کے لیے خطرہ بھی نہ ہو, آپ کے ایک بات سے دوسرے کی جان چلی جائے جبکہ اثر بھی نہ ہو. تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر امر معروف جو امام نے اپنے قیام کا ہدف قرار دیا ہے, امر معروف مسلم ہے, امر معروف اس وقت واجب ہے جب اثر ہو. اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن فی الحال میں کسی کو امر معروف کروں نہی از منکر کروں اثر نہ کرے, لیکن بعد میں ممکن ہے یاد آ جائے 10 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, 1 سال کے بعد. بس اثر بعض اوقات اتنا جلدی نہیں ہوتا, بعد میں ہوتا ہے. بعض اوقات اس پر اثر نہیں کرتا, دوسرے آدمی پر اثر کر سکتا ہے جو سننے والا ہے. تو اثر کرنے کا انداز مختلف, بعض اوقات الفاظ سے کہیں گے تو اثر نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کو کلپ دے دے اسی مطلب کو بتانے کے لیے, خوبصورت کلپ ہے, خوبصورت فلم ہے, خوبصورت کتاب ہے, خوبصورت شعر ہے. بہت سے لوگوں کے اصلاح کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کو ایک گروہی سفر کے لیے تیار کرتے ہیں, گروہی شکل میں ہمارے جو عزاداری کے جلوس نکلتے ہیں اس کا ایک ہدف بھی یہی ہے. امر معروف ہے, گروہی امر معروف ہے, گروہی امرے بے معروف، اس کے ایک اثر ہوتا ہے۔ فرض کیجئے بچے کو کوئی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کہ اچھے گروپ کے ساتھ ایک سفر میں اس کو روانہ کرے، بلکہ بڑے کو بھی، بچے کی خصوصیت نہیں، بڑے کے بھی اگر صحیح کرنا چاہے کہ اچھے گروپ کے ساتھ، صالح گروپ کے ساتھ اس کو روانہ کرے۔ ابھی ہمارے زیارت کے جو قافلے ہیں اس میں جب آدمی جاتا ہے ان پر مثبت اثر ہوتا ہے، البتہ اس پر زیادہ توجہ بھی دینے چاہیے۔ حج میں ایک عالم کو ضرور ساتھ لے جاتے ہیں قافلے حج میں، تاکہ حج خراب نہ ہو جائے۔ البتہ وہاں پر ہدف کیا ہے، تربیت نہیں ہوتا ہے، ہدف یہ ہے کہ قدم بہ قدم پر گوسفند دینا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گا۔ اس خوف سے ایک عالم کو ساتھ رکھتے ہیں کہ کہیں گردن پر کفارہ نہ آئے۔ لیکن تربیت کے حوالے سے حج میں بھی ایک عالم ساتھ ہونے سے ہر موقع پر انسان دیکھ خالی ہوتا ہے، حاج خالی ہوتا ہے، ظاہر بھی خالی ہوتا ہے، تو ذہن تیار ہوتا ہے، اور دین کے لیے نکلا ہے تو ذہن میں ایک پاکیزگی بھی ہے۔ حج میں بھی اور زیارت میں بھی ایک آمدگی ذہنی ہے۔ وہاں پر ایک مناسب عالم ساتھ ہو تربیت میں بہت ہی مؤثر ہے۔ لیکن میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، اجتماعی لحاظ سے اگر ایک آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، ایک گروہ کے ساتھ ایک مہینہ رہے جو نماز کے عاشق ہے، صحیح معنوں میں نماز بجا لاتا ہے، تو وہ بھی انہی کی طرح ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی امر معروف میں مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ خود دنیا والے بھی تربیت کے لیے سکولوں میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو گردش کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ سیکھ لے، ایک دوسرے سے مختلف باتیں سیکھ لے۔ تو یہ امر معروف کے عرض کیا، تأثیر کے مختلف طریقے ہیں، نفسیات کو پڑھ کر نفسیات کے اصولوں کے مطابق بہتر مؤثر امر معروف کر سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد علی محمد۔ یا علی تو مولا نے امر معروف کو انتخاب فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے امام شہید ہونے کے لیے آئے تھے تاکہ خدا کے پاس درجات، ٹھیک ہے، خدا کے پاس آپ کے درجات بلند ہو جائے۔ لیکن یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے۔ اگر شہید ہونے سے درجات بلند ہو تو پھر انبیاء الہی میں سے کتنے شہید ہوئے، باقی ائمہ اطہار میں سے کتنے شہید ہوئے؟ یعنی جنگ کے لیے تیار ہو کر، ظاہر سے شہید ہونا الگ بات، لیکن جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے۔ بس صرف شہید ہونے سے درجہ بلند نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اہداف الہی کے لیے شہید ہونا یہ اہم ہے۔ یعنی ایک مجاہد کو خامخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، تو خودکشی ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر جان دینے کی ضرورت ہے، دین کے لیے، الہی مقاصد کے لیے ضرورت ہے، وہاں پر شہادت کے اعلیٰ درجات نصیب ہوگی، ورنہ خامخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ایک خودکشی ہو جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو امام خود امام فرماتے ہیں میں امر معروف کے لیے نکلا ہوں، نہی از منکر کے لیے، یعنی خوبیوں کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے، برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے۔ اب اس کے ثمرات عرض کے، بعض وقت ثمرات، نتائج، کامیابی فوری ہوتی ہے، فوراً اقدام کرے نتیجے مل جاتا ہے۔ بعض وقت نتائج دیر رس ہوتے ہیں، ممکن 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 100 سال کے بعد نتیجے ملے۔ یورپین ممالک کہتے کہ 100 سال کے حسن انگلینڈ 100 سال کے لیے منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ ممکن ہے جو کام ابھی شروع کیا ہے اس کا نتیجہ 100 سال کے بعد مل جائے۔ تو کامیابی یہ نہیں کہ فوراً آج اقدام کے کل نتیجے مل جائے، نہیں، ممکن ہے 100 سال کے بعد نتیجے مل جائے۔ قیام امام، امام زمانے کے قیام میں کامیابی کے لیے کربلا کا قیام بہت ہی مؤثر ہے۔ تو ظہور امام میں کامیابی، ثمرات قیام کربلا ہے، کربلا کی روشنی میں انسانوں کو امام کی نصرت کے لیے آپ تیار کر سکتے ہیں، یہ ثمرات ہے. یعنی کامیابی کے دو ہوتا ہے، ایک عسکری کامیابی، ایک مقصد کی کامیابی. کربلا میں عسکری کامیابی نہیں تھی لیکن مقصد کی کامیابی تھی. آپ نے بنی ہاشم سے فرمایا، من لحق بنا استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح، جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو کاروان سے پیچھے رہ جائے گا، شامل نہیں ہوگا، وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار بھی نہیں ہوگا. یعنی میں شہید ہونے جا رہا ہوں، کامیاب ہونے جا رہا ہوں. تو امر معروف میں مقصد کی کامیابی تھی. حسین کا مقصد حفظ دین، حفظ امت، تربیت امت. پوری تاریخ کے یزید کے خلاف آپ نے قیام کیا تھا. وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. صرف میرے اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پوری تاریخ کے لیے پیغام تھا. کربلا میں آخری لمحات میں حسین شہید ہو رہے، حل من ناصر ینصرنا فرماتے ہیں. بزرگان فرماتے ہیں تو حسین کو یقین ہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن رہتی دنیا تک یہ آواز دے رہے ہیں کہ کربلا کے پیغام ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک نصرت حسین کا دروازہ کھلا ہے. اگر آپ یا لیتنا کہتے ہیں تو آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے. اگر آپ کہتے الحجل، آ جاؤ، امام کے اہداف و مقاصد آپ کے سامنے ہیں. یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی نائب امام ہے. تو اسی لیے مقصد کی کامیابی، امر معروف اور نہی از منکر آپ نے کیا، اس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں مقصد کی کامیابی تھی. یزید کہتا ہے کہ میں شہادت حسین سے پہلا بدنام نہیں تھا، شہادت حسین کے بعد میں بدنام ہو گیا ہوں. بہت کوشش کی، ثقیفہ سے عرض کیا، ثقیفہ سے شروع ہوا، فضائل اہل بیت پر پابندی لگائی، اہل بیت کے دشمنوں کے فضائل پھیلا دیا گیا، اہل بیت کے خلاف داستانیں بنائی گئی، 70,000 جمعہ کے ممبروں پر علی کو لان سب و لان کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت ختم کر دی ان کی کوششوں کے نتیجے میں. اور کربلا میں آخری وار کرنا چاہتے تھے تاکہ اہل بیت کے وجود کے خطرے سے بن امیہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. لیکن شہادت حسین ایسا انتظام تھا کہ پیغمبر نے عالم خواب میں حسین سے فرمایا، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراہن سبایا. حسین، خدا چاہتا ہے آپ شہید ہو جائے، اہل بیت اسیر ہو جائے، آپ خون کے ذریعے پیغام دیں گے، اہل بیت آپ کے پیغام کو پہنچائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے امت کو بیدار کیا، بنو امیہ کو رسوا کیا. ایک یہ کہ بنو امیہ کو رسوا کیا، دشمن شناسی بہت اہم چیز ہوتی ہے. شیطان حضرت آدم کے ساتھ جنت گیا، خدا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، یقیناً کر سکتا تھا، صرف خدا نے اصل اس کو بھیجا ہے حضرت آدم کو دشمن شناسی کے درس دینے کے لیے. جو جنت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ نکل سکتی ہے اس کی وجہ سے. تو اب جنت میں جانے سے پہلے بھی جنت سے محروم یہ آپ کو کر سکتا ہے، دشمن شناسی کا درس. حسین نے مسلمانوں کو دشمن شناسی کا درس دیا، تمہارا دشمن یہی ظالم حکمران ہے، تمہارا دشمن بنو امیہ ہے. اور ساتھ عرض کیا، پوری کوشش کر کے بنی ہاشم کو منفور، بنو امیہ کو محبوب بنایا. محبت اور نفرت بہت مؤثر ہوتی، جس سے محبت کرتے ہیں اس سے اپنا دین لیں گے، اس کے کردار پر چلیں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کے لیے خون دیں گے، اس کے لیے جان دیں گے. جس سے نفرت کرتے اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. یہاں تک پہنچایا تھا، لیکن شہادت کربلا نے یزید کو منفور بنایا، حسین کو محبوب بنایا. ثقیفے سے کربلا تک جو نقشہ بنایا گیا تھا، جس پر عمل کرایا گیا تھا، سب کو سب خاک میں ملا دیا. تو شہادت کے ذریعے امر معروف اور نہی از منکر کیا. اور ایک میں ایک جملہ اشارہ کرتا ہوں، وقت زیادہ آ گیا ہے. شہادت کے ذریعے آپ نے امر معروف اور نہی از منکر کے فریضے پر عمل کیا، یعنی معاشرے میں قیامت تک معروف زندہ کرنے کا انتظام کیا، قیامت تک منکر کو ختم کرنے کا انتظام کیا۔ یہ ہماری اہلیت کی ضرورت ہے، اہلیت کی ایک گھر میں ہیرا بھی ہو لیکن اس میں رہنے والے چھوٹے بچے ہو، ان کو سمجھ میں نہ آ جائے، بھوکے مر جائیں گے۔ نعمت کی شناخت کی ضرورت ہے، شکر نعمت کیا ہے، یعنی نعمت کی شناخت ہو جائے پھر اس سے بہترین فائدہ اٹھایا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت کربلا کے ایک اہم اثر، یعنی امام جن منکرات کو ختم کرنے کے لیے، جن معروفوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے قیام فرمایا تھا، ان میں سے ایک عزاداری بھی ہے۔ عزاداری قیام امام کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، مقاصد میں سے، یعنی نمبر ایک مقاصد کی حفاظت کے لیے عزاداری مقصد نمبر دو ہے۔ مثلاً کوئی دشمن کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، دشمن کو شکست دینا ہے، لیکن اس کو شکست دینے کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے، تو اسلحہ کو اپنانا ہدف نمبر دو ہے، دشمن کو شکست دینا ہدف نمبر ایک ہے، لیکن دونوں ہدف میں کیا ہے، شامل ہے۔ اسی طرح سے عزاداری، خود مولا امام فرماتے ہیں انا قتیل العبرات، میں آنسوؤں کا شہید ہوں۔ کوئی مومن یاد کرتا ہے مجھ کو، ضرور اس کے آنسو نکل آتے۔ حضور نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین، حسین کی شہادت کی وجہ سے ایک حرارت، ایک تپش، ایک سوز مومنین کے دل میں ہوتا ہے، لا تبرد ابدا، قیامت تک یہ رہے گا، ان عزاداری قیامت تک رہے گی، یہ سوز قیامت تک رہے گی۔ یہ پیغمبر نے یہ خبر دی ہے یا علی۔ تو عزاداری کا انتظام ہوا، بلکہ آخری لمحات میں آپ دیکھتے شہزادی 11 محرم کو جب قافلہ گزر رہا تھا اور سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی تھی، تو شہزادی نے سید سجاد کو تسلی دی، بیٹا یہاں پر بارگاہ بنے گا، لوگ آئیں گے یاد کرنے کے لیے، یہ واقعہ مسلمانوں کے ذہن سے نہیں نکل جائے گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ یعنی مد نظر تھا یہ مسئلہ، انا قتیل العبرات۔ بعض وقت کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں گویا شہرت کے لیے اگر کوئی رونا والا نہ ہو تو گویا شہرت کو نقصان پہنچتے، نہیں، اہل بیت جو کچھ چاہتے خدا کے لیے چاہتے، ذرہ برابر کسی چیز کو اپنے لیے نہیں چاہتے، خدا کے لیے چاہتے۔ تو یہ عزاداری بھی خدا کے لیے چاہتے، کیونکہ عزاداری کرنے والا کیا سوچتا ہے، حسین کی اتنی مصائب کیوں آپ کو پکڑ کے لایا تھا کربلا میں، نہیں، اپنے رضا و رغبت سے، ارادہ و اختیار سے، بہت بہترین زندگی تھی مدینے میں، عزت و احترام کے ساتھ سب کو چھوڑ کر آئے کربلا میں۔ کیوں آئے؟ دین خطرے میں تھا، دین کو بچانے کے لیے، یزیدیت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، منکرات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، دین کے لیے جو خطرات درپیش تھے ان کو ختم کرنے کے لیے۔ حکومت یا علی، تو حکومت یزید کے خلاف یہ اقدام، تو یہ پیغام ہے عزاداری کی۔ تو عزاداری ابھی بھی دشمنان برداشت نہیں کر، تشیع کا نقطۂ قدرت عزاداری ہے، یعنی ایک ایسی دولت ہے جو کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے فرقہ والوں نے بارہا اعتراف کیا ہے، عزاداری کی جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ اس طریقے سے نعمت آپ کے پاس، خود آپ کے عوام آ کر تیاری کرتے ہیں، آتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں تاکہ دین کے پیغام پہنچائے۔ یہ عیسائی بہت سے علماء نے، اہل سنت کے بہت سے علماء نے کہا یہ بڑی نعمت آپ کے پاس، یہ ہمارا ہنر تو نہیں ہے، یہ حسین کا ہنر ہے۔ اب دشمن نے اس کے خطرے کو احساس کیا، عزاداری کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو کیا نام ہے، مائیکل براؤن، سی آئی اے کا آدمی تھا اور جدا ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ تشیع کو ختم کرنے کے لیے سی آئی اے نے 900 ملین ڈالر مختص کیا. وہ شروع میں بعد میں دوبارہ کریں گے, ہر سال بڑھائیں گے تشیع کو ختم کرنے کے لیے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ تشیع میں مجتہدین ہیں. یہ مجتہدین ایسے ہیں کہ جن کو ہم کبھی نہیں خرید سکے, اور تشیع کے نقطۂ قدرت مجتہدین ہیں اور ہم خرید نہیں سکے ان کو. تو ان کو شیعہ معاشرے میں بدنام کرنا ہے, شیعوں کو مجتہدین سے دور کرنا ہے. جب تمباکو کا مسئلہ پیش آیا, یہ آپ جانتے ہیں 200-300 سال پہلے کی بات ہے, تو شیرازی, مجدد شیرازی نے وہاں عراق میں تھے وہ, لیکن انہوں نے فتویٰ دی تمباکو یعنی سگریٹ پینا حرام ہے, فتویٰ دی, حکم دیا. حکم دینے کے بعد پورا ایران, کیونکہ انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, یہ تھا کہ صرف انگلینڈ کے تمباکو استعمال کریں گے, ایرانی نہیں کریں گے. اسی طرح سے انڈین ایسٹ کمپنی کے شروع ہوا تھا, اسی طرح سے وہاں بھی شروع کر رہے تھے. تو لیکن جب مجتہد نے حکم دیا, نائب امام نے حکم دیا, پورا ایران نے بائیکاٹ کیا. شاہ کی بیوی نے شاہ کے ہاتھ سے حقہ چھین لیا, کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ جس نے مجھ کو تجھ پر حلال کیا اسی نے تمباکو کو حرام کیا. شاہ نے جب یہاں تک دیکھا تو انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ کو توڑ دیا, خسارہ دے دیا. ایک آدمی پہنچ گیا مجدد شیرازی کے پاس مبارک بادی دینے کے لیے کہ آپ کامیاب ہو گئے. وہ رو رہے تھے, کیوں رو رہے؟ فرمایا دشمن کو ہماری طاقت کا پتہ نہیں تھا, اب ان کو پتہ چل گیا, اب اس کے خلاف سازشیں شروع کریں گے. اب دیکھیے انقلاب ایران کے بعد دیکھ لیا ہے کہ مرجعیت کی کیا طاقت تھے, امام خمینی کیا طاقت. امریکہ کو ایک لمحہ کے لیے ناراض نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ملک میں ایک جملہ کہنے سے حکومت بدل گئی. پوری دنیا کی یہی حالت ہے, لیکن وہاں 45 سال سے امریکہ کے ساتھ مقابلے میں ہے, اور بلکہ امریکہ کو روک دیا ہے شام میں, فلسطین میں, لبنان میں, عراق میں, یمن میں. آپ دیکھ رہے ہیں صرف امریکہ نہیں ہے, پورا عالم استکبار, عالم کفر ساتھ ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ مرجعیت کی وجہ سے, مجتہدین کی وجہ سے. تقویٰ ہے, مرکزیت ہے, علم ہے, علم ہے, تقویٰ ہے, مرکزیت ہے. شیعہ قوم سب متفق ہے ان کے ساتھ, اس وجہ سے یہ کامیابی ہوئی. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بالکل شیعہ معاشرے میں بدنام کرنا پڑے گا. آزاداری کو کیا کریں گے؟ کہا آزاداری میں دو کام, ایک ان پڑھ قسم کے, کم علم قسم کے ذاکرین لائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ہم اب آزاداری کو کھوکھلا کر دے, بے مقصد کر دے, پیغام سے خالی کر دے, روح حسینی سے خالی کر دے, پیغام حسینی سے خالی کر دے, صرف ظاہری رسم و رسوم باقی رہے. آزاداری کے ساتھ ایسا کرے, کم علم ذاکرین, کم تقویٰ ذاکرین کے ذریعے, اور پھر بانیوں کے ذریعے کہا, ایسا بانی جو کم تقویٰ والے ہیں ان کے ذریعے ایسے ذاکروں کو بلائیں گے. یہ کام ہو رہا ہے نا, آزاداری کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. شیعہ معاشرے میں آزاداری کے ریشے اتنا مضبوط ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, لیکن اس کو مقصد سے خالی کر سکتے. آپ دیکھ رہے, کر رہے ہیں, پیغام حسینی نہیں سنایا جاتا. ابھی رہبر کے خلاف جس نے اتنی استقامت, یعنی 40 سال مسلسل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہے, علم حق کو بلند رکھا ہے, اتنی تہمت الزام وغیرہ کے باوجود حق کو مد نظر رکھ, اس کے خلاف ہمارے جاہل ذاکرین کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ کے کیا ہے, زخمی ہونے کو مذاق اڑاتے ہیں. بلا تشبیہ مولا ابو الفضل عباس کے دست مبارک بازو کٹنے پر ہم فخر کر رہے ہیں. یہ تو اسی کے شیعہ ہے, اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے, علمدار کے نقش قدم پر چل رہا ہے, یہ سادات حسینی ہے. اب اس کا مذاق اڑایا جائے, یہ کس بات؟ یہ IM6 کے پٹھو ہے, CIA کے پٹھو ہے, دین و ایمان سے خالی لوگ ہے. مرجعیت کو شیعوں سے جدا کرنا, شیعوں کو مرجعیت سے جدا کرنے کی یہ کوشش ہے. یہ کوششیں ہوتی رہے گی, لیکن اہل حق کو بیدار رہنے کی ہمیشہ منافق. پیغمبر کے زمانے میں آپ کا کلمہ پڑھنے والے منافق بہت ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے منافق بھی تھے، قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله ولكن المنافقين كاذبون، فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ رسول خدا ہیں، خدا گواہی دیتا ہے آپ رسول خدا ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ اور ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر آئے دن۔ عراق میں وہ جو باسم نام کے جو کربلا یہاں، اس نے بھی یہی کیا تھا۔ تو لیکن عرب دنیا میں، سعودی عرب، بحرین، لبنان، جہاں پوری دنیا عرب کے علماء نے اور متدینین نے، دینداروں نے اس کو سخت مذمت کی، توبہ پر وہ مجبور ہو گیا۔ لیکن ہر آن ہر وقت کسی کو اکساتے ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں، خرید کر اس کو اکساتے ہیں۔ خلاصہ ہم جب آپ دیکھ رہے ہو نبی اسلام قرآن مجید کے خلاف جو کچھ سازشیں ہوتی ہیں، وہاں پر پورا عالم اسلام میں مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس مظاہروں کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اگر تم ایسا کرو گے ہمارے ایمان میں کمی نہیں آئے گی، ہم اپنے جذبہ ایمان کے مظاہرہ کرتے، در حقیقت توڑ ہے ان کی سازش کا یہ مظاہرہ حمایت قرآن، یعنی تمہاری سازشیں کوئی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو IM6 کے پٹھو ہے وغیرہ، ان کو بھی یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، جاہل لوگ ہے، علوم دینی سے خالی ہے، اب ممبر حسین پر آیا ہے مقصد حسین کے خلاف بولنے کے لیے۔ ایام عزا ہے، وقت کافی آ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ آج علمدار عباس کربلا میں حسین کے بعد علمدار کا مقام ہے، علمدار کا مقام عظیم ہے۔ آپ حسین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، شمر آتا ہے، آواز دیتا ہے، این بنو اختنا، ہماری بہن کے اولاد کہاں ہے؟ جواب نہیں دیا علمدار نے۔ امام نے فرمایا عجب ہوا ان کان فاسقا، اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن جواب دے دے، آپ کے اخلاق کا تقاضا ہے۔ چلے گئے، پوچھا کیا چاہتے ہو تم؟ کہا کہ علمدار کل خیمہ حسین کے ساتھ جو کوئی ہے سب شہید ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے۔ میں نے امیر عبیداللہ ابن زیاد سے خط لے کر آیا، امان نامہ لے کر آیا ہوں آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے۔ پوچھا حسین کے لیے بھی لے کر آئے ہو؟ کہا نہیں، حسین شہید ہو جائے گا۔ کہا کہ خدا کے لعنت ہو تمہارے اور تمہارے امیر کے امان نامے پر، فرزند پیغمبر کے لیے امان نہیں ہے اور میرے لیے امان لائے ہو۔ یہ گفتگو ہوئی، حضرت زہیر ابن القین عثمانی العقیدہ تھا، راستے میں علوی بن گیا تھا، لیکن بامعرفت انسان لشکر حسین کے دائیں طرف کا سپہ سالار۔ رات کے وقت علمدار پہرے دے رہے تھے خیمہ گاہ کے اطراف میں، زہیر آتا ہے، پریشان ہے، اس کو ایک نیا آیا ہے علمدار کے شاید اعلیٰ معرفت نہ ہو یا اپنے عشق حسینی کی وجہ سے پریشان ہوا ہو۔ بہرحال آ کے عرض کے علمدار ایک بات کرنی ہے، فرمایا میں گھوڑے سے نہیں اتر سکتا ہوں کیونکہ پہرے دے رہا ہوں، ایسے ہی بتا دیجئے۔ اس نے کہا جانتے ہیں آپ کے والد نے آپ کی والدہ کے ساتھ کیوں شادی کی تھی؟ فرمایا تم خود بتاؤ۔ زہیر نے عرض کیا اس لیے شادی کی تھی تاکہ خدا اس سے بہادر جوان، بہادر بیٹے عطا کرے، کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اس جملے کے سننا تھا علمدار جلال میں آ گئے، غیرت میں آ گئے، روایت میں ہے کہ ایسے جوش میں آ گئے، ایسے جلال میں آ گئے کہ آپ کے پائے مبارک کے نیچے جو رکاب تھا گھوڑے کا وہ کٹ کر زمین پر گرا۔ فرمایا زہیر آپ کل دیکھیں گے کس طرح سے علمدار اپنے بھائی سے دفاع کرے گا، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اب جب روز عاشور ہوا سارے اصحاب شہید ہو گئے، سارے اہل بیت شہید ہو گئے،
علمدار دیکھتے کہ خیمہ گاہ میں سارے بچے پیاسے ہیں. بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ علمدار نے جب جس خیمے میں مشکیزے رکھے ہوئے تھے دیکھا کہ اطفال حسینی جا کر اپنے آپ کو ان مشکیزوں پہ گرایا ہے تاکہ اس کی رطوبت کے کچھ اثر ہو. آ گئے حسین کی خدمت میں عرض کیا مولا مجھے اس نجات عطا کیجئے. فرمایا بھائی علمدار آپ شہید ہو جائیں گے تو میرے لشکر میں شکست ہوگی. میری شکست کے علامت فرمایا کہ روایت میں ہے کہ دائیں طرف بائیں طرف علمدار نے دیکھا اور فرمایا بھائی حسین کوئی لشکر بچا نہیں. اصرار کیا حسین نے اجازت دی فرمایا جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لاؤ. علمدار الوداع کے لیے شہزادی زینب سے الوداع کرنے کے لیے شہزادی کی خدمت میں پہنچے. شہزادی کی خدمت میں پہنچے اجازت طلب کی تو شہزادی نے فرمایا علمدار آپ جائیے اپنی جان فدا کیجئے حسین پر لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے جب بابا وصیتیں کر رہے تھے 21 رمضان کو مجھے فرمایا بیٹی آپ اسیر ہو کر اسی شہر میں آئیں گی. میں حیران تھا وہ بہن جس کے حسنین جیسے بھائی ہو جس کے محمد جیسے بھائی ہو جس کے علمدار جیسے بھائی ہو وہ کس طرح سے اسیر ہو کر کوفہ پہنچ سکتی ہے. آج جو آپ آئے ہیں اس نے جہاد لینے کے لیے الوداع کے لیے میں اپنا آپ کو اسیری کے لیے تیار کرتی ہوں. آپ کے بعد پھر اسیری میری مقدر ہے. علمدار الوداع کر کے نکلتے ہیں میدان کی طرف جاتے ہیں شریعہ فرات کی طرف جاتے ہیں. 4,000 یا 10,000 سپاہی موکل ہے شریعہ فرات پر لیکن علمدار نے سب کو بگا دیا سب کو بگایا. دریا میں گئے نہر فرات میں گئے پانی اٹھایا چلو میں پانی اٹھایا. فذکر عطش الحسین حسین کی پیاس یاد آئی. چلو میں پانی اٹھایا تو حسین کی پیاس یاد آئی. فرمایا یا نفس من بعد الحسین ہونی و بعده لکنت ان تکونی و تشربین بارد المعین هذا الحسین شارب المنون. علمدار حسین کے بعد زندگی علمدار حسین کے بعد زندگی کرنا ممکن نہیں ہے. آپ ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں جبکہ حسین جامع شہادت پی رہے ہیں. پانی گرایا پانی گرایا مشکیزہ بھر دیا پلٹ کر آ گئے. یہ اشقیا چاہتے ہیں کہ پانی خیمہ گاہ نہ پہنچ جائے اسی لیے ہر طرف سے حملہ کیا. تیروں کی بارش ہوئی. ایک مشقی کسی درخت خرما کے پیچھے چھپ کر علمدار کے دائیں بازو پر حملہ کیا بازو کٹ گیا. علمدار نے فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی عبدا نحامی اندینی. اگر تم نے میرے بازو قطع کیا تب بھی میں دین سے حمایت کرتا رہوں گا. وعن امام صادق یقینی امام برحق سے حمایت کرتا رہوں گا. علمدار آگے بڑھ گئے. دوسرا کوئی شقی کسی درخت خرما کے کمین گاہ میں بیٹھ کر علمدار کے دائیں بازو پر حملہ کیا. اب علمدار جنگ نہیں کر سکتے دونوں بازو کٹ گئے ہیں مشکیزہ دندان مبارک میں. علم آپ کے زانوں کے درمیان خیمہ گاہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ملعون آتا ہے کہتا ہے علمدار میں نے سنا تھا آپ بڑے طاقتور ہیں، بڑے پہلوان ہیں، آپ کی بڑی شجاعت ہے، وہ شجاعت کہاں گئی؟ علمدار نے فرمایا جب میرے بازو تھے اس وقت تم آتے تمہیں پتہ چلتا میری شجاعت کیا ہے، لیکن وہ شقی علمدار کے سر ادھر پر حملہ کرتا ہے، علمدار گھوڑے سے زمین پر آتے مقتل کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک عالم دین نے عالم خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا، سیدہ نے فرمایا اے عالم یہ بتاؤ علمدار کے مصائب آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا سیدہ میرا کام ہی یہی ہے کہ میں مصائب پڑھتا ہوں، فرمایا تم یہ بتاؤ ایک شہید جب آنکھوں میں مرچی لگی ہے، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا کس طرح سے آیا ہوگا؟ آواز دی اخی ادرک اخاک، بھیا حسین اپنے بھائی کے سرانے آئیے، حسین پہنچ گئے، علمدار کے سر کو اٹھایا، علمدار کے سر ادھر کو اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا، علمدار نے سر کو زمین پر رکھا، پوچھا بھیا کیا دیر ہو گئی میرے آنے میں؟ فرمایا بھیا حسین مجھے پتہ ہے چند لمحات کے بعد آپ کے سر ادھر اسی ریت پر ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ علمدار وصیتیں فرماتے ہیں بھیا حسین میں نے سکینہ کے لیے دوسرے اطفال کے لیے پانی کا وعدہ کیا تھا، ابھی پانی نہیں پہنچا سکا، مجھے خیمہ گاہ نہ لے جانا۔ بھیا حسین اگر میری لاش خیمہ گاہ پہنچ جائے تو آپ کے لشکر میں خیمہ گاہ میں شکست کے آثار زیادہ ظاہر ہو جائے گا۔ علمدار نے اپنی وصیتیں کی، اب حسین خیمہ گاہ واپس گئے، خیمہ گاہ واپس گئے، شہزادی زینب نے پوچھا آپ نے علمدار کو کیوں نہیں لایا؟ فرمایا علمدار کے جسم میں ہر کا کوئی حصہ سالم نہیں تھا، کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا، ایک طرف اٹھاتا دوسری طرف گر جاتا۔ شاید یہی وجہ ہو جب علمدار کے روزہ کی تعمیر شروع ہوئی آپ کے قبر مبارک تک کھودا، کھودنے کے بعد وہ بندہ علامہ بحر العلوم کی طرف دیکھتا ہے، قبر کی طرف دیکھتا ہے، علامہ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں حیران ہو؟ کہا کہ علامہ سنا تھا علمدار بڑے تنو مند ہے، بڑے جسیم ہیں، یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے، کیا روایت ضعیف ہے؟ فرمایا روایت بھی صحیح ہے، قبر بھی چھوٹی ہے، اس لیے کہ علمدار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اسی لیے بڑی قبر کی ضرورت نہیں تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تیرے عظمت کا واسطہ محمد آل محمد کا واسطہ علمدار عباس کا واسطہ تمام حاضرین کی تمام مؤمنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما۔ خدایا ہماری عزاداری اور عزاداروں کے حفاظت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام اگر ہدایت کے لائق نہ ہوں انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمارے ملک پر رحم فرما۔ خدایا ہمارے ملک کی غربت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ایران پر رحم فرما۔ خدایا عراق پر رحم فرما۔ دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہوں انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفایا عاجل و کامل عطا فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے اور بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔